الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ المؤمنون کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 11 آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے فلاح یعنی کامیابی پانے والے مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا. جو کامیاب ہونے والے ہیں, جو فلاح پانے والے ہیں, وہ مومن کیسے ہوتے ہیں, اللہ تعالی نے ان کی صفات بیان فرمائی. ترجمہ پہلے پیش کرتا ہوں. فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں, تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں, یہ فردوس کی میراث پائیں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان 11 آیات میں اللہ تعالی نے متعدد صفات بیان فرمائی جو بڑی ہی پیاری ہیں, بڑی ہی خوبصورت ہیں, اور ہم مسلمانوں کو اپنی ذات کے اندر ان صفات کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جن مومنوں کو کامیاب فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں, کیا ہم ان صفات کو اپنے اندر پاتے ہیں؟ کیا ہم بھی اسی طرح کے مومن ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جن سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے؟ ان کی ایک صفت ہے کہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں, نماز توجہ سے پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے دنیا کے خیالات نہیں لاتے, گھر بار کے خیالات نہیں لاتے, ان کی توجہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی طرف ہوتی ہے. وہ قرآن کے معانی پر غور کرتے ہیں, وہ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں اس تسبیح پر غور کرتے ہیں, وہ جب نماز میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سمجھتے ہیں اور اسی تصور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نماز شروع کی اور ساری دنیا کے خیالات کو لانا شروع کر دیا. لانا جو ہے یہ تو خشوع کے واضح طور پہ منافی ہے, لیکن کثرت سے خیالات کا آنا بھی کوئی ایسی پسندیدہ بات نہیں, کیونکہ جب بندہ خشوع کے لیے کوشش نہیں کرتا تو پھر خیالات آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں, اور جب آدمی کوشش کرتا ہے تو خیالات جو خود آتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں, اور لانا جو ہے وہ تو دور کی بات ہے. اور خشوع و خضوع حاصل کرنے کا طریقہ بھی میں نے اپنے انہی الفاظ کے اندر عرض کر دیا کہ اگر صرف اس تصور سے نماز پڑھی جائے, نماز کے اندر تصور کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھا جائے, حاضر رکھا جائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, مجھے اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہیں کرنا, میں خدا کی تعظیم کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا رہا ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کے معانی کو وہ اچھی طرح سمجھ لے، یاد کر لے اور ان کے اوپر غور کرے۔ سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کے معنی کو سمجھے، کوئی اور سورت پڑھے تو اس کے معنی کو سمجھے، رکوع و سجود کی تسبیح کرے تو اس کے معنی کے اوپر غور کرے کہ میں اللہ کی عظمت، اس کی تسبیح اور اس کی کبریائی کو بیان کر رہا۔ تو اگر ان معانی کے اوپر غور رکھے گا تو نماز کا خوشبو خضوع سے نصیب ہو جائے گا۔ تو جو فلاح پانے والے مومن ہیں ان کا ایک وصف یہ ہے کہ اپنی نماز کے اندر وہ خوشبو خضوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ فضول بات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فضول بات وہ ہے جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ نہ کوئی آخرت میں، ایسے بلا وجہ آدمی بول لے جائے یا ایسے بلا وجہ کوئی کام کرے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ دین کے اندر فائدہ، ایسے کام کو، ایسی بات کو فضول کہا جاتا ہے۔ اب جو گناہ کی بات ہے وہ تو بدتر درجے میں ہے، لیکن وہ کام کہ جس میں نہ تو ہمیں دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، اس سے بھی اعراض کرنا کامل مسلمان کی شان ہے، اور اس کو جاننا، اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کی عادت بنانا بڑا ضروری ہے، ورنہ ہم عادی ہیں فضول گوئی کے، ہم عادی ہیں غیبت کے، ہم عادی ہیں چغلی کے، ہم عادی ہیں جھوٹ بول دینے کے، ہم عادی ہیں فضول باتیں کر لینے کے۔ جب تک بطور خاص توجہ کر کے ہم اپنی زبان پر غور نہیں کریں گے کہ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے، ہم اپنی زبان کو کس شے کا عادی بنا رہے ہیں، تب تک ہم اس اپنی بری عادت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں اگر اسے غور سے پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، عمل کا ذہن بنایا جائے، عمل کی کوشش کی جائے، اپنی زبان پہ توجہ کی جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ کتاب ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، غیبت کی تباہ کاریاں۔ تیسری بات جو مومنوں کی صفات بیان فرمائی کامل اور فلاح پانے والے مومنوں کی، وہ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اپنے مال سے اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینا جو لازم قرار دیا کہ غریبوں کو دی جائے وہ اسے دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا کہ زکوٰۃ سے مراد ہے یہاں تزکیہ، تزکیہ سے مراد ہے دل کو گناہوں سے، بری صفات سے پاک کرنا۔ تو فلاح پانے والے مومن وہ ہوئے جو اپنے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں، دل کو برے اخلاق سے، بری عادات سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے، کینے سے، ان صفات سے اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ریاکاری سے، مال کی محبت، عزت کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، دنیا کی محبت، ان چیزوں سے اپنے دلوں کو جو پاک کرنے والے ہیں وہ فلاح پانے والے مومن ہیں۔ اب ان چیزوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، کیا ہمارے دل کینے سے پاک ہیں، مسلمان کا بغض رکھنا، اس سے جلنا کیسے پاک ہیں، حسد سے پاک ہیں، تکبر سے پاک ہیں، ہم جو ہے وہ دنیا اور مال اور شہرت اور عزت کی محبت سے ہمارے دل پاک ہیں۔ اگر نہیں تو پھر فلاح پانے والے مومن بننے کے لیے اپنے دل کو ان برے اخلاق سے پاک کر کے اچھے اخلاق کا عادی بنانا چاہیے۔ اب اس کے اوپر بھی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ مکتبۃ المدینہ سے باطنی بیماریوں کے نام سے یہ کتاب موجود ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اگر یہ کتاب پڑھ لی جائے تو جو ہمارے روحانی امراض ہیں ان کی پہچان ہمیں بڑے اچھے طریقے سے نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی بدکاری سے بچتے ہیں، وہ اس حرام کام سے بچتے ہیں جس کا تعلق اس معاملے کے ساتھ ہے۔ ہاں بیویاں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اسی طرح شرعی باندیاں، کنیزیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، لیکن آج کل کنیزیں پائی نہیں جاتی، تو یہ ہے کہ بھارت شریعت کے اعتبار سے تو اجازت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو بیویاں حلال ہیں، شرعی باندیاں حلال ہیں، اور ان کے ساتھ جو متعلق ہے تو فرمایا کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر ملامت نہیں۔ ہاں جو ان سے تجاوز کرے، جو اللہ نے حلال کیے ہیں، جو ان سے تجاوز کرے، اب اس کے اندر معاذ اللہ لواطت ہے، اس کے اندر معاذ اللہ جو ہے وہ مشت زنی ہے، یا اس طرح کی جو بھی صورت ہے، وہ پھر ساری کی ساری وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہیں۔ اس کے بعد مزید صفت کو بیان فرمایا کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے، امانت دی جائے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرتے، اسے پورا کرتے ہیں. اسی طرح وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو نبھاتے ہیں، عہد کو توڑتے نہیں. اب یہ دونوں وصف بھی بڑے ہی اہم ہیں. امانت کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہوتا، امانت کا معنی جو ہے وہ بڑا وسیع ہے. اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو اس نوکری میں پورا وقت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس نوکری کا پورا وقت نہیں دیں گے تو یہ خیانت قرار پائے گی. اگر ہمیں کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو یہ اس ذمہ داری کے ساتھ خیانت کی جاتی ہے. کوئی حکمران بنتا ہے، اس حکمران پہ ضروری ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرے. اگر وہ نہیں کرتا، کرپشن کرتا ہے، تو یہ اس کی خیانت ہے، یہ اس کی بددیانتی ہے. اسی طرح وعدوں کا پورا کرنا یہ بھی بڑا ہی افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں کم ہوتا جا رہا ہے. وعدے کو پورا کرنا جو ہے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں سمجھی جاتی. کسی کی اچھی تربیت ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وعدہ کیا اور پھر بھلا دیا، وعدہ کیا اور توڑ دیا، وعدہ کیا اور بلا وجہ بھی اس کو توڑ دیا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اتنا بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا. آنے کا وعدہ کرتے ہیں، جناب اتنے بجے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، بلا وجہ لیٹ کرتے ہیں، سامنے والے کو انتظار کراتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں کہ فلاں دن میں تمہارے پیسے ادا کر دوں گا، وہ جب دن آتا ہے وہ بندہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اس کو پیسے ادا نہیں کرتا. تو وعدوں کو پورا نہ کرنا یہ بھی ہمارے ہاں بہت پایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہمیں اپنی ذات کے اوپر غور کرنا چاہیے. اسی طرح فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو فلاح پانے والے مومن ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر دو چیزیں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے. نماز کی حفاظت یہ ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں تو پانچوں پڑھی جائیں، جماعت سے پڑھنا واجب ہے تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جائیں، اور ظاہری باطنی آداب کا خیال رکھنا چاہیے تو خیال رکھا جائے. فرائض واجبات کا لحاظ کرنا نہایت ہی ضروری ہے، فرض کے بغیر نماز ہوگی نہیں، اور واجب چھوٹے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو اب اس کا خیال کیا جائے. ایک بات تو یہ کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے حکم دیے. اوپر فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرو اور وعدہ پورا کرو، وعدہ پورا کرنے، کامل ایمان والے وعدہ پورا کرنے والے. نیچے فرمایا وہ نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں نماز پڑھ لی تو سارے دین پہ عمل ہو گیا، اب نماز پڑھ لیا تو بھلے جھوٹ بولو، نماز پڑھ لیا تو بھلے وعدے توڑو، نماز پڑھ لیا تو بھلے امانت میں خیانت کرو، نماز پڑھ لیا تو بھلے کرپشن کرو، نماز پڑھتے ہیں تو بھلے سود کھاؤ، نماز پڑھتے ہیں تو کاروبار میں بھلے جتنی مرضی ڈنڈی مارو، نماز پڑھتے ہیں تو بھلے جتنی مرضی ملاوٹ کرو. یہ طرز عمل خطرناک اور یہ حرام ہے، یہ ناجائز. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جب آپ نے لوگوں کے وعدے پورے کیے، جب آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی، جب آپ کی مالی کرپشن کے اندر آپ ملوث نہیں ہیں، تو آپ بھلے نماز پڑھے یا نہ پڑھے. تو نماز پڑھنے کو وہ معاذ اللہ ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے کو ایک ہلکا سا کام سمجھتے ہیں، کہ جب آپ کی مالی معاملات کے اندر کریڈیبلٹی آپ کی اچھی ہے تو اب اس کے بعد نماز کی خیر ہے، آپ نے خدمت انسانیت کر لی تو پھر تو آپ کا بیڑا ہی پار ہے، اب اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، ذکر اللہ کی، تسبیح کی، درود کی، قرآن پڑھنے کی. یہ تصور بھی سراسر باطل ہے، سراسر باطل ہے. اللہ نے نماز کو فرض کیا، اسلام کا پہلا پلر قرار دیا، جس کی دین کے اندر اتنی اہمیت ہے، اس کے بارے میں یہ طرز عمل کہ آپ اگر کاروبار میں ڈنڈی نہیں مارتے، آپ اپنی نوکری صحیح ادا کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، پڑوسیوں کا حقوق کا خیال کرتے ہیں، تو اب نماز کی پرواہ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کے وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو لہذا دونوں چیزوں کو مرج کیا جائے، دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھا جائے. نماز کی حفاظت بھی ضروری ہے، امانتوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، وعدوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. دونوں پر جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہے، دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑے گا وہ برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان اوصاف کے حامل مسلمانوں کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا جنت الفردوس کے وارث ہیں. یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت الفردوس میں رہیں گے۔ جنت الفردوس جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے۔ مختلف جنتیں ہیں، جنت عدن بھی ہے، جنت نعیم بھی ہے، اسی طرح یہ جنت الفردوس بھی ہے۔ تو جنت الفردوس جو ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے، جس میں اللہ کے نبی ہوں گے، وہ جنت الفردوس۔ تو جس نے جنت الفردوس کو حاصل کرنا ہے وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان اوصاف کو اپنائے، ان سارے اوصاف کو اپنائے، انشاءاللہ عزوجل جنت الفردوس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اندر جگہ نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ پہلے شروع میں آدم علیہ السلام کا بیان کیا، پھر اس کے بعد بقیہ تخلیق کا بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کو بیان فرمایا، سب سے پہلے تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ چنی ہوئی مٹی سے بنا، یہاں پر انسان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پتلا، جب آپ کا جسم مبارک مٹی کی صورت میں بنایا گیا، تو اس وقت بہت ساری جگہوں کی مٹی کا مجموعہ تھا جس سے وہ آپ کا خمیر گوندا گیا اور آپ کا وجود بنایا گیا۔ یہ آدم علیہ السلام۔ پھر آگے جو ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کی نسل کا ہے، اولاد کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کی نسل کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا۔ مضبوط ٹھہراؤ، ماں کا رحم۔ اب اس کے بعد جو پورا پروسیجر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا کہ وہ جو پانی کی ایک بوند تھی، پہلے اسے جمع ہوا خون بنایا جاتا ہے، جمے ہوئے خون سے اسے گوشت کی بوٹی بنایا جاتا ہے، گوشت کی بوٹی سے اسے ہڈی بنایا جاتا ہے، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس میں روح ڈال کر مکمل انسان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ تخلیق کے مرحلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے۔ اور اس وقت کی جو جدید ترین سائنس ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ جو تخلیق انسانی کے مراحل اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ یہ سارے مرحلے سائنس نے آج دریافت کیے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آج سے 1400 سال سے بھی پہلے ان کو بیان فرما دیا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندگی وجود میں لاتا ہے، اب اسی سے قیامت کے اوپر استدلال فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے ایک انسان بنا دیتا ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن جب مردوں کو زندہ کرے گا تو یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ ان مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی سلطنت کا بیان فرمایا اور اپنی قدرتوں، اپنی نعمتوں کا بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، 7 راستوں سے مراد ہے آسمان، کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے جو فرشتوں کی گزرگاہیں، وہ 7 آسمان جو ہیں وہ فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں، اور فرمایا کہ ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔ اتنی بڑی مخلوق پیدا کی، آسمان اللہ کی مخلوق، آسمان کے فرشتے اللہ کی مخلوق، زمین اللہ کی مخلوق، زمین پہ بسنے والے انسان، حیوان، جاندار سب اللہ کی مخلوق، زمین کے اندر کی چیزیں اللہ کی مخلوق، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید اپنی قدرتیں بیان فرماتا ہے، فرمایا اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں. فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا. زمین کے نیچے اب پانی پانی، زمین کے نیچے پانی، کہیں سے بھی ہم کھودتے نیچے سے پانی نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پانی ہم نے اوپر سے برسایا، زمین کے اندر سرایت کر گیا، زمین میں پھیل گیا. اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہیں تو ہم اسے واپس بھی لے جا سکتے ہیں، جو زمین کے اندر کا پانی ہے خدا چاہے تو ایک کن فرما کے سارا پانی خشک کر دے. اب پوری دنیا کھود کے دیکھ لیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا. تو یہ خدا کی قدرت ہے اور خدا کی رحمت ہے کہ زمین کے اندر اس نے پانی پھیلایا ہوا ہے اور انسان کو ہر جگہ پہ پانی مل جاتا ہے. اب مزید فرمایا تو اور جو بارش کی صورت میں پانی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور اللہ نے درخت پیدا کیا جو طور سینا نامی پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے. پانی جو بارش کے ذریعے نازل ہوتا ہے، اس سے کھجوریں، انگور، ان کے باغات پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور جو پھل میوے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اب کیا آم تو کیا سیب تو کیا انناس تو کیا جناب دوسرے پھل ہیں، یہ سارے کے سارے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ہم کھاتے ہیں. اور بطور خاص اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کا بیان فرمایا، کیونکہ زیتون کا درخت وہ ہے جس کے فوائد بہت ہیں. وہ پھل ہے تو اس کا فائدہ ہے، اس میں سے اگر تیل نکال لیا جاتا ہے تو وہ تیل فائدہ مند ہے، وہ تیل نکالنے کے بعد جو اس کا وہ بچتا ہے، کچرا بچتا ہے، وہ کچرا بھی فائدہ مند ہے. تو اور پھر زیتون کا درخت وہ ہے جو بڑے لمبے عرصے تک باقی رہتا ہے، اس کی عمر بہت زیادہ ہے. تو چونکہ زیتون کا درخت اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک بڑی عظیم قدرت پہ دلالت کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا نامی پہاڑ سے نکلتا ہے. نکلتا تو ہر جگہ ہے، وہاں پر چونکہ کثرت سے پایا جاتا ہے، لہذا اس کی طرح بطور خاص اس کی نسبت کی. اور فرمایا کہ وہ درخت کیا ہے، تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے. اب نباتات کے بعد جو حیوانات ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اسے بیان فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو. جانوروں کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متعدد فوائد بیان فرمائے. پہلی بات تو فرمائی کہ بندے نے نصیحت حاصل کرنی ہو اور کچھ اس نے سیکھنا ہو تو وہ ہر شے سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے. اللہ کی قدرت کے بارے میں سمجھنا ہو تو آدمی صرف جانوروں پر بھی غور کر لے تو خدا کی قدرت سمجھ آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ چوپایوں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت ہے، یعنی سمجھنے کا مقام ہے، کہ ان کے اندر بھی اللہ نے جو پیدا کر دیا وہ اللہ کی قدرت پہ دلالت کرتا ہے. چنانچہ ان جانور چوپایوں سے دودھ حاصل ہوتا ہے. دوسرا، اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، ان کی جو سکن ہے، کھال ہے، وہ استعمال ہوتی ہے، ان پر بار برداری کی جاتی ہے، ان کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ سفر کیا جاتا ہے، اور ان سے گوشت حاصل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے. یہ اس کے علاوہ مزید فوائد ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا. چنانچہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ افلا تتقون. اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ نوح علیہ السلام کا فرمان تھا جو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا. چونکہ قوم مشرک تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور مزید فرمایا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام پر الٹا جو ہے وہ برسنا شروع کر دیا، کہ آپس میں کہنے لگے یہ تو معمولی سے آدمی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کو بڑا مان لو، تو یہ بس اپنی بڑائی کے چکر میں ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اللہ نے کچھ کسی کو بھیجنا ہی ہوتا تو یہ انسان تھوڑی بھیجتا، اللہ تعالیٰ تو فرشتہ بھیج دیتا. تو اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے آپس کے اندر ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو یہاں پر بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا، تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اپنے پہلے باپ داداؤں میں نہیں سنی، یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون طاری ہے، تو ایک مدت تک انتظار کر لو. اس پورے کلام کا مطلب کیا؟ جو قوم کے کافر سردار تھے انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ بھئی یہ نو جو ہے یہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، اور یہ جو کہتا پھر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ تمہارے اوپر بڑا بننا چاہتا ہے کہ مجھے بڑا مان لو، جو میں بڑا مقدس ہوں اور میں بڑا اللہ کا پیارا ہوں، تو یہ تم پر صرف بڑا بننا چاہتا ہے. اگر اللہ چاہتا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اس نے ہمیں سمجھانا ہی ہوتا، تو اسے تھوڑی بھیجتا، معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو تھوڑی بھیجتا، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا. یہ ان کی بات تھی. اور اس کے ساتھ مزید کہنے لگے کہ یہ جو توحید کی باتیں کر رہے ہیں نوح علیہ السلام، جو توحید کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، باقی سارے معبود باطل ہیں، تو کہنے لگے ہم تو اپنے باپ دادا سے کبھی ایسی بات نہیں سنی، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بھی بتوں کی پوجا کرتے ہی دیکھا. تو یہ نئی بات لے کے آگے کہ یہ سارے کے سارے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں یا بہت بڑی تعداد میں ہیں، یہ تو خدا نہیں ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے، تو یہ ہم نے اپنے باپ دادا میں ایسی کوئی بات نہیں سنی. اور جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ نوح علیہ السلام تو معاذ اللہ مجنون آدمی ہے، ان پہ جنون طاری ہے، تو انتظار کر لو کب یہ تندرست ہوتے ہیں. تو معاذ اللہ انہوں نے جو تندرست ہونے کی بھی بات کی وہ یہ کہ دیکھ لے ان کا جنون کب ختم ہوگا اور کب یہ ہمارے راستے پر آئیں گے، اس انداز کے اندر بات کی. اب اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے ان کی تباہی کی دعا کی. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی کی دعا کی، لیکن یہ دعا جو ہے یہ صرف ایسے نہیں تھی کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، قوم نے کہا کہ جناب یہ بڑا بننا چاہتا ہے، بس یہ دو باتیں آپس میں ہو، نوح علیہ السلام نے دعا کر دی اور ساری قوم تباہ و برباد ہوگی، ایسا نہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال، 50 سال کم، 1000 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی. اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد جب قوم اپنی ہٹ درمی سے بعد نہ آئی، کفر پہ شرک پہ اپنی ڈٹی رہی، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اور یہ میری مدد فرما، انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے جھٹلایا ہے. تو چنانچہ کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا، متعدد الفاظ ہیں اس دعا کے، یہاں پر اس کا ایک حصہ بیان کیا گیا، ورنہ دوسرے مقامات پر نوح علیہ السلام کی دعا کے دیگر الفاظ بھی موجود ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. چنانچہ جب نوح علیہ السلام نے مدد کے لیے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. تو ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلنے لگے تو اس کشتی میں ہر طرح کے جانوروں کے جوڑے میں سے دو نر اور مادہ اور اپنے گھر والوں کو داخل کر لو، سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی، اور ان ظالموں کے مقابلے میں مجھ سے بات نہ کرنا یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کرنا، اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔ یہ وہ پورا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جب عرض کی کہ اے اللہ میری مدد فرما، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید یہ فرمایا ہوا تھا کہ جب تم کشتی مکمل کر لو، تو ایک تنور تھا وہاں پر، فرمایا کہ جب اس تنور سے پانی ابلنے لگے، حالانکہ تنور کے اندر تو آگ ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ جب اس سے پانی ابلنے لگے تو اس کشتی میں سوار ہو جانا، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب آنے کی علامت ہے۔ جب تنور سے پانی ابلنے لگے گا تو یہ اللہ کے عذاب آنے کی علامت ہے، تو اس وقت خود بھی کشتی میں سوار ہو جانا، اور ہر طرح کے جو حیوانات ہیں، جانور ہیں، ان کا جوڑا، نر مادہ، ان کو بھی کشتی کے اندر سوار کر لینا، اور جو تمہارے ساتھ اہل ایمان ہیں انہیں بھی کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لینا۔ لیکن تمہارے گھر والوں میں وہ لوگ کہ جن پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہے کہ ان پر عذاب ہی آنا ہے، انہیں کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ وہ کون تھے؟ ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ بیوی کافرہ تھی، بیٹا منافق تھا۔ تو ان کے بارے میں پہلے فرما دیا کہ اے نوح علیہ السلام، کشتی میں خود، جانوروں کے جوڑے، اہل ایمان اور اپنے خاندان کو بٹھا لینا، لیکن جن پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہے ان کو کشتی کے اندر نہیں بٹھانا، وہ غرق ہونے والے ہیں، وہ ڈوبنے والے ہیں۔ انہم مغرقون، ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا، یہ جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا، یہ ڈوبنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام، جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ، تمہارے ساتھی صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں، تو پھر اللہ کی حمد کرنا جس نے ظالموں سے تمہیں نجات دی، اور دعا مانگنا، اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بے شک یہ جو سارا واقعہ بیان کیا، اس میں عبرت اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم ضرور قوم نو کو آزمانے والے تھے۔ یہ حضرت نو علیہ السلام کا پورا واقعہ، اور اس طرح کا جو واقعہ ہے، اس کے ذریعے کفار کو ڈرایا گیا کہ دیکھو، تم اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہو۔ ایک اللہ کے رسول کو جھٹلایا گیا تو اس کا انجام دیکھو، قوم تباہ ہو گئی۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کو جھٹلا کے تم بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا بیان فرمایا، لیکن قوم عاد کا بیان جو ہے، اس میں قوم عاد کا لفظ نہیں ہے، لیکن جو بات ہے تو مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے، اور یہ قوم عاد کا واقعہ ہے۔ فرمایا، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی، تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ یہی باتیں بھی یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور یہی باتیں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمائی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی تو قوم نے کیا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا، اور اس کی قوم کے وہ سردار بولے، جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ، یعنی ہود علیہ السلام، یہ تو تمہارے جیسے ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے، جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے اس بات سے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر تم نکالے جاؤ گے؟ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ یہ تھے قوم کے سردار۔ عام طور پر قوموں کا جو بیڑا غرق کرتے ہیں وہ ان کے سردار کرتے ہیں، جو ان کے لیڈر، ان کے حکمران، ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ قوم کا ستیاناس کرتے ہیں، قوم کو غلط راستے کے اوپر لے کے چلتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور دنیا میں بڑا مال تھا ان کے پاس، خوشحالی تھی، تو پیسے والے ہوتے ہیں تو قوم پیچھے لگی ہوتی ہے، جیسے ہمارے زمانے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ قوم کے بڑے ہمارے پیسے والے ہیں، قوم ان کے پیچھے لگی ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ بھئی یہ جو ہود علیہ السلام ہیں یہ تمہارے جیسے آدمی ہیں، جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں، جو تم پیتے ہو یہ پیتے ہیں، تو اگر تم اپنے جیسے آدمی کے پیچھے لگ گئے اور اسی کی بات ماننا شروع کر دی پھر تو تم خسارے میں پڑ گئے۔ اور یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں، کیا لوگوں جب تم مر جاؤ گے، مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے، تو پھر تمہیں دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ قبروں سے نکالے جانے کا وعدہ جو تم سے کیا جا رہا بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ یہ اپنی قوم کو انہوں نے یوں برگلایا۔ اور ان کافروں کا جو ذہن تھا وہ کیا تھا، وہ ان کی ان باتوں سے سامنے آتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ کہنے لگے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں، مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، یہی دنیا ساری، ادھر ہی کھاتے پیتے ہیں، ادھر ہی جیتے ہیں، ادھر ہی مرتے ہیں۔ یہ کافروں کا عقیدہ تھا، ان کافروں کا بھی عقیدہ تھا، آج کل بھی بہت سارے ایسے مل جاتے ہیں، خاص طور پہ دہریہ وہ یہی مانتے ہیں، مشرق بھی ایک بڑی تعداد ہے مشرقوں کی جو اسی کو مانتی ہے کہ جو کھایا پیا زندگی گزاری گزاری، مر گئے سو مر گئے، ختم، اب اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، کوئی دوسری جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا نہیں ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام ان کے بارے میں معاذ اللہ کہنے لگے یہ ہود تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تھا ان کافروں کا حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کلام، کہ دنیا ہی سارا کچھ ہے۔ اب یہ کافر تو اعتقاد ہی رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، الحمدللہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہمارا دل کا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ قیامت پر جو ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو قیامت پہ ایمان نہ رکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن عملی اعتبار سے تھوڑا سا مسلمانوں کا حال بھی اتنا اچھا نہیں ہے، عمل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے مرنے کے بعد کبھی اٹھنا ہی نہیں، بولتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، لیکن کام مرنے کے بعد اٹھنے کے لیے کوئی نہیں کرتے، اس میں ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اسی کے اندر مبتلا ہے۔ تو ہود علیہ السلام کا جب جھٹلایا گیا تو انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب انصرنی بما کذبون، عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے، یہ جو قوم اہود تمہیں جھٹلا رہی ہے تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجْعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو سچی چیخ نے انہیں پکڑ لیا، تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنا دیا، تو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ یہ ان پر اللہ کا عذاب آیا، کہ قوم عاد پر عذاب اس صورت میں آیا کہ ایک چیخ کی آواز آئی، اور اس چیخ کی شدت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسا کر دیا جیسے سوکھی گھاس کوڑا ہوتا ہے، بے قیمت اور معمولی اور بے قدر اور حقیر اور بس تباہ شدہ اور برباد شدہ اور بنجر اور ویران، ہم نے ان کو ایسا کر دیا۔ اور یہ جو کافر کہتے تھے کہ دوری ہو جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تب اللہ فرماتا ہے کہ ان ظالموں کے لیے اب دوری ہو، اس ظالم قوم کے لیے دوری ہو، کس سے؟ اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ دوسری قوم کا انجام یہاں پر بیان فرمایا گیا، اور اس کے پیچھے بھی وہی مقصد
کہ لوگوں کو ڈرایا گیا کہ جو کفر کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ بہت برے انجام سے دوچار ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں اپنے خائفین بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ.